मंगल 6 नवंबर के सैरबीन के साथ शफी नकी जामई का सलाम। अमरीकी कांग्रेस के वस मुद्दती इंतखाबात में वोटिंग जारी है और कम से कम दो मुस्लिम खवातीन की जीत यकीनी नजर आती है, मगर इनकी कामयाबी की असल वजह है क्या?
ये दोनों बहुत ही इसे प्रोग्रेसिव लेफ्ट कहा जाता है अमेरिका में, उनकी सोच ये रिप्रेजेंट कर रही हैं।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नादिया सुलेमान से खबरें सुनिए। अमरीका में आज होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात में खवातीन की अब तक की सबसे ज्यादा तादाद हिस्सा ले रही है, जिनमें दो मुसलमान खवातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। खबर की तफसील सुनिए आसिफ फारूकी से।
अमरीका में ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 और सेनेट की 100 में से 35 नशिस्तों पर आज वोटिंग हो रही है। 185 खवातीन उम्मीदवार जो इस वक्त मैदान में हैं, उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक डेमोक्रेटिक जमात से है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी ने 52 खवातीन उम्मीदवारों को टिकट्स दिए हैं। 11 खवातीन गवर्नर के ओहदे की उम्मीदवार हैं। रिपब्लिकन जमात की जानिब से मुखालिफ उम्मीदवार खड़ा न करने के बाद मुसलमान खातून राशिदा तालिब की ऐवान नुमाइंदगान में शमूलियत यकीनी है। वो कांग्रेस की रुकन बनने वाली पहली फलस्तीनी निजात अमरीकी खातून हैं।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के खिलाफ सजा की मौतली से मुतालिक नैब की दरख्वास्त की समाअत करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत की दरख्वास्त का फैसला करते हुए कैसे कह सकती है कि इस मुकदमे के शवाहिद में नकायस हैं। इस्लामाबाद से नामा निगार शहजाद मलिक की रिपोर्ट सुनिए।
चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्यों ना मुलजिमान को जमानत देने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आम मुकदमात में हाई कोर्ट्स मातहत अदालतों में चलने वाली कार्रवाई में और उनकी तरफ से दिए गए फैसलों के हकाक में नहीं जाती। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को साबिक वजीर आजम के खिलाफ फैसला यहीं पर ही करना चाहिए था और इस मुकदमे को ट्रायल कोर्ट में नहीं भेजना चाहिए था। अदालत ने वकला को अपनी मारूजात तहरीरी शक्ल में जमा करवाने का हुक्म दिया और नैब की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त की समाअत 12 नवम्बर तक मुलतवी कर दी।
वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि चीन के दौरे का मकसद सी पैक के अगले मरहले पर बात करना भी था। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वजीर आजम पाकिस्तान के चीन के दौरे से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर खारजा ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से सी पैक के तहत शुरू होने वाले मनसूबों पर काम जारी है और इस दौरे में मुस्तकबिल के बारे में बात हुई।
बड़ा एक तूफान खड़ा कर दिया गया कि जी सी पैक पे बहुत गलत फहमियाँ जन्म ले रही हैं और ये हो गया और वो हो गया और ये बयान और वो बयान और वो नाराज़ हो गया। तो इस पे भी मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, उन्हें बिल्कुल उन्हें इत्मीनान भी है और एतमाद भी है कि पाकिस्तान इस सी पैक की अहमियत को समझता है और इस पर एक नेशनल कंसेंसस है और ये एक लॉन्ग टर्म लॉन्ग जेस्टेशन का एक हमारा प्रोजेक्ट है जिस पर हम यकसुई से आगे बढ़ रहे हैं।
समाजी राबिते की वेबसाइट फेसबुक ने एतराफ़ किया है कि उनकी कंपनी म्यांमार से तशद्दुद को हवा देने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल रोकने में नाकाम रही है। अहवाल सुनिए ताबिंदा कौकब से।
फेसबुक की जानिब से कमीशन की जाने वाली तहकीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि फेसबुक ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए भड़काने के लिए साजगार माहौल मुहैया किया। म्यांमार में फेसबुक के 1.8 करोड़ सार्फीन हैं और ज्यादातर अफराद के लिए खबरों और मालूमात के हुसूल के लिए फेसबुक वाहिद जरिया है। फेसबुक का कहना है कि उन्होंने म्यांमार में दरपेश मसले से निमटने के लिए इकदाम किए हैं, ताहम उन्हें एहसास है कि मजीद इकदाम की जरूरत है। रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई में हजारों अफराद हलाक जबकि 7 लाख से जायद ने बांग्लादेश में पना ली है।
अफगानिस्तान के मगरबी सूबे फराह में तालिबान के हमले में कम अज कम 25 अफगान सरहदी मुहाफिज हलाक हो गए हैं। खबर की तफसीलात आबिद हुसैन की जबानी।
फराह के हकाम के मुताबिक ईरानी सरहद के नज़दीकी इलाके में 20 से ज़ायद पुलिस अहलकारों को भी अगवा कर लिया गया है, जबकि सिर्फ 3 अहलकार इस हमले से बचने में कामयाब हो सके। फराह सूबे में हालिया महीनों में शदीद लड़ाई देखने में आई है, जिसमें अब तक कई 100 अफगान फौजी और पुलिस अहलकार हलाक हो चुके हैं। अक़वामे मुत्तहिदा का कहना है कि गुज़िश्ता माह होने वाले आम इंतखाबात के दौरान आम शहरियों की हलाकतों की तादाद माजी के 4 इंतखाबात के मुकाबले में कहीं ज्यादा थी। इंतखाबात के दौरान 65 अफराद हलाक जबकि 380 जख्मी हुए हैं।
अमरीका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने उन 8 ममालिक के नामों का ऐलान कर दिया है जिन्हें ईरानी तेल और मालियाती इदारों पर लगने वाली नई अमरीकी पाबंदियों से इस्तिस्ना हासिल होगा। खबर की तफसील फरहत जावेद से सुनिए।
گزشتہ روز ایران پر لگنے والی نئی پابندیوں کا نفاذ ہو گیا ہے، جس کے بعد امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اعلان کیا ہے کہ انڈیا، چین، تائیوان، جاپان، جنوبی کوریا، ترکی، یونان اور اٹلی کو ان پابندیوں سے استثنا حاصل ہوگا۔ دوسری جانب ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیوں کے باوجود ایران تیل کی فروخت جاری رکھے گا، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی پابندیاں ڈرانے دھمکانے کے مترادف ہیں اور یہ خود واشنگٹن کو باقی دنیا سے الگ کر دیں گی۔
فرانس میں انتہائی دائیں بازو کے گروہ کے 6 راکن کو صدر ایمینل میکرون کے قتل کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ 5 مرد اور ایک خاتون فرانسیسی انٹیلیجنس ایجنسی کے زیر نگرانی تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ آج ایوان نمائندگان کی 435 اور سینٹ کی 100 میں سے 35 نشستوں پر ووٹ دے رہا ہے۔ ان انتخابات میں خواتین امیدواروں کی ایک تعداد ریکارڈ تعداد ہے جو حصہ لے رہی ہے، جبکہ اس بار خواتین ووٹرز میں بھی پہلے کے مقابلے زیادہ جوش و جذبہ نظر آتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
جب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سن 2016 میں صدارتی انتخابات میں خاتون ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن کے خلاف جیتے ہیں، تبھی سے امریکہ کی سیاست میں خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا رجحان زیادہ دکھانا شروع کیا۔ صرف ووٹ دینے کے لیے ہی نہیں، بلکہ امریکہ بھر میں کانگریس، سینٹ اور ریاستی سطح پر گورنر اور اسمبلیوں کی سیٹوں کے لیے انتخابات میں بھی خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ اس بار کے انتخابات میں کانگریس کی کئی سیٹوں کے لیے خواتین کی بڑی تعداد میدان میں اتری ہے۔ جہاں سن 2016 میں 312 خواتین کانگریس کے لیے میدان میں تھیں، اس بار 2018 میں کانگریس کی سیٹوں کے لیے لڑنے والی خواتین کی تعداد بڑھ کر 529 ہو گئی ہے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ مشیگن ریاست کے ڈیٹرائٹ شہر کے کانگریشنل ڈسٹرکٹ 16 سے فلسطینی نژاد امریکی رشیدہ طالب ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہیں، اور ان کے اس سیٹ پر جیتنے کے پورے امکانات بھی ہیں، کیونکہ یہاں سے کوئی ریپبلکن امیدوار ان کے مد مقابل نہیں ہے۔ گو کہ 4 دیگر کینڈیڈیٹ میدان میں ضرور ہیں، لیکن رشیدہ طالب کی فتح طے مانی جا رہی ہے۔ ایک پاکستانی نژاد خاتون ارم حسین ایک پاکستانی امریکی تنظیم پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن آف مشیگن سے منسلک ہیں اور ڈیٹرائٹ شہر میں رہتی ہیں۔ ارم حسین کہتی ہیں کہ رشیدہ طالب کو مسلم خواتین کی بھرپور حمایت مل رہی ہے۔
اور اسپیشلی اپنے نیبرہڈ میں جا جا کے لوگوں کو نوک کر کے اور کالز کر کے سب کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی سب ووٹ دینے نکلے۔ خواتین کے لیے اس بات کافی اہم ہے، اور جو خواتین ہیں یہاں مشیگن کے، اسپیشلی جو ہمارے ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے، وہ ڈیموکریٹس کو بہت سپورٹ کر رہی ہے، ان کی ریلی میں حصہ لے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے۔ جی انشاءاللہ پہلی مسلمان کانگریس وومن ہوگی انشاءاللہ اگر جیت گئے تو۔
منیسوٹا ریاست کے 5th کنگریشنل ڈسٹرکٹ سے ایک صومالی نژاد مسلم امریکی خاتون الہان عمر بھی ریپبلکن امیدوار جینیفر زیلنسکی کے خلاف میدان میں ہیں۔ اگر رشیدہ طالب اور الہان عمر جیت جاتی ہیں تو وہ امریکی کانگریس کے لیے چنی جانے والی پہلی مسلم خواتین ہوں گی۔ اس سے پہلے طالب اور عمر دونوں ریاستی اسمبلی کی رکن بھی رہ چکی ہیں۔ ایک بھارتی نژاد امریکی خاتون انیتا ملک بھی پہلی مرتبہ ایریزونا کے ڈسٹرکٹ 6 سے کانگریس کے لیے ڈیموکریٹک امیدوار ہیں، جن کا مقابلہ ہے ریپبلکن پارٹی کے موجودہ رکن کانگریس ڈیوڈ شوائکارٹ سے۔ انیتا ملک بتاتی ہیں کہ بہت سے لوگ ایریزونا میں صدر ٹرمپ کی پالیسیوں سے ناراض ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔
They are just voting against him right now. Those are the ones that are going to come out, they're going to vote for Democrats because they're so upset with the party.
Anita Malik keh rahi thi, Arizona mein voteron ka ek hissa to yaqinan Sadar Trump ki policies se bahut naraz hai aur wo unke khilaf vote dene ke liye aa rahe hain. بہت سے ایسے بھی ہیں جو مقامی مدوں پر اپنا ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ انیتا ملک پچھلے سال تک ایک ٹیکنالوجی کمپنی کی سی ای او تھیں، اور اس نوکری کو چھوڑ کر وہ سیاست میں اتری تھیں۔ قابل غور بات یہ بھی ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں امیدواروں کی حیثیت سے خواتین کی تعداد زیادہ ہے، وہیں ریپبلکن پارٹی میں خاتون امیدواروں کی تعداد میں زیادہ اضافہ نہیں دیکھا گیا ہے۔ ایک امریکی ادارے سینٹر فار امریکن ویمن ان پالیٹکس کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی میں کانگریس کی سیٹوں کے کل امیدواروں میں سے 42% خواتین ہیں، جبکہ ریپبلکن پارٹی میں کل امیدواروں میں خواتین صرف 12% ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی میں خواتین کے لیے انتخابات میں جو اہم مدے ہیں ان میں صحت کے شعبے میں بہتر سہولیات اور اسی کے ساتھ اسقاط حمل کے موضوع پر خواتین کو آزادی کی حمایت بھی ایک اہم سیاسی معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ امیگریشن قوانین میں بہتر اصلاحات، سپریم کورٹ میں لبرل ججز کی اکثریت اور معیشت بھی ان خواتین کے لیے اہم مدے ہیں۔ ایک جائزے کے مطابق اس بار کے انتخابات میں کئی سیٹوں پر 50 سال سے کم عمر کی 68% خواتین ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کی حمایت کر رہی ہیں اور اس بار کے انتخابات میں 56% نوجوان خواتین نے ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹر بھی کیا ہے۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ اگر اس مرتبہ خواتین زیادہ تعداد میں امریکی کانگریس اور سینٹ کی سیٹوں پر جیت جاتی ہیں تو اس کا ایک اثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواتین کے لیے بہتر پالیسیوں پر کام ہو سکے گا اور سیاستدانوں کی امیج کو بھی بہتر بنایا جا سکے گا۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
سلیم رضوی کی رپورٹ میں آپ نے دو مسلم خواتین الہان عمر اور رشیدہ طلیب کا نام سنا جو حصہ لے رہی ہیں انتخابات میں۔ نیو یارک میں موجود رفیہ زکریہ وکیل اور انسانی حقوق کے علمبردار بھی ہیں، ان سے ہمارے ساتھی ثقلین امام نے پوچھا کہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی مسلم خواتین منتخب ہونے کے لیے میدان میں اتری ہیں؟
یہ پہلی مسلمان خواتین ہوں گی۔ اس سے پہلے جو الہان عمر جس سیٹ سے منیسوٹا پہ لڑ رہی ہیں، اس سے پہلے بھی وہاں پہ ایک مسلمان کیت ایلیسن جو ہیں وہ ریپریزنٹیٹو تھے، نمائندہ تھے، اور وہ بھی مسلمان تھے۔ ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے تھامس جیفرسن کی قرآن پہ جو ہے حلف لیا تھا۔ لیکن یہ مسلمان عورتوں کا اوپر آنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ امریکہ میں اور زیادہ تر مغربی ممالک میں یہ ایک غلط قسم کی سوچ ہے کہ تمام مسلمان عورتیں جو ہیں وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، وہ سیاست میں نہیں آتی۔ تو ان دونوں کی کا سامنے آنا، رشیدہ طالب اور الہان عمر، یہ ایک اس سوچ کو ختم کر دیتا ہے۔
اچھا، یہ زیادہ تر جو خواتین آئی ہیں یہ وہاں پہ مسلمانوں کی مذہب کے طور پہ نمائندگی نہیں کر رہی بلکہ امریکہ کے پچھڑے ہوئے یا پسماندہ طبقوں کی نمائندہ کے طور پہ، ایک بائیں بازو کی رہنماؤں کے طور پہ آئی ہیں؟
جی بالکل، الہان عمر کا جو کیمپین ہے اس میں وہ جو چیزیں پرومس کر رہی ہیں ان میں یہ ہے کہ سب کو، سارے امریکیوں کو مفت ہیلتھ کیئر ملے گی، ان کی نوکریوں کا کچھ بندوبست ہوگا، اور یہی جو وہی پسماندہ طبقوں میں جو ان کے ایشوز انہیں افیکٹ کرتے ہیں انہیں ہی ابھرا رکھا ہے۔ یہ دونوں بہت ہی، اسے پروگریسو لیفٹ کہا جاتا ہے امریکہ میں، ان کی سوچ یہ ریپریزنٹ کر رہی ہیں۔ اور مسلمان تو خیر وہ ہیں، لیکن مسلمان ہونا ان کا سب سے بڑا اور نہیں ہے، لیکن یہ دونوں خواتین جو ہے کہتی ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کی بہت اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم سارے امریکیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا وہ نہ ہوں۔
اچھا رافیہ، یہ جو آپ نے بتائی بات کی، یہ مسلمان ہونے کے علاوہ یہ باقی تمام پسماندہ طبقوں کی بھی نمائندگی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تمام امریکیوں کی، لیکن ان کے منتخب ہونے سے جو بھی ایک تاثر بن رہا امریکہ کا، اس میں مسلمان ملکوں میں آپ سمجھتی کہ کیا ایک رد عمل آ سکتا ہے یا آنا چاہیے؟
مسلمان ملکوں کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دو عورتیں، الہان عمر اور رشیدہ طالب، امریکہ میں تو اب الہان عمر جو ہے آئی تھنک 11 سال کی تھیں، یہ جو ہے ریفیوجی کیمپ میں تھیں، اور اس سے جب یہ امریکہ پہنچی تو نہ انہیں انگلش آتی تھی نہ ان کے پاس کوئی نالج تھا، لیکن امریکہ میں انہیں تعلیم ملی، انہیں موقع ملے اپنی آواز اونچی کرنے کے لیے۔ لیکن آئی تھنک مسلمان ملکوں کی اسی وجہ سے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ایجپٹ میں یا پاکستان میں یا کوئی بھی دوسرے مسلم ملک میں ایسی عورتیں آگے آ سکتی کہ جن کے پاس خاندانی پیسہ بھی نہیں ہے، اور جو اتنی خود پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتی تھیں۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوچ ہے کہ کیا ایسی عورتیں مسلمان ملکوں میں بھی آگے آ سکتی ہیں۔
ایک وکیل اور انسانی حقوق کی علم بردار نیو یارک سے یہ تھیں رافعہ زکریہ جو ثقلین امام سے بات کر رہی تھیں. امریکی وسط مدتی انتخابات میں خواتین بالخصوص مسلم خواتین کی شرکت اور اہمیت کی بابت میں نے تحقیقی ادارے اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے سربراہ ڈاکٹر زاہد بخاری سے بات کی. پوچھا امریکہ میں مسلم خواتین و حضرات کے اعداد و شمار ہیں کیا؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں ڈیموکریٹک پارٹی بھی دونوں ڈیموکریٹ پارٹی کا حصہ ہیں, اور ڈیموکریٹ پارٹی میں جو یہاں امریکن اصطلاح میں جو بائیں بازو کی طرف لوگ ہیں یہ ان کی نمائندگی کر رہی ہیں. لیکن ان سے زیادہ دو باتیں, اس سے زیادہ تو یہ ہے کہ ایک صومالی امریکن ہے اور دوسری جو ہے وہ پیلسٹینین امریکن ہے, اور دونوں اپنے اپنی اسٹیٹ میں پہلے ذمہ دار تھیں اور اب انہیں کانگریس کی ایک مشیگن میں ڈیٹرائٹ کے علاقے میں اور دوسری مینیسوٹا میں جو کیتھ ایلیسن نے اپنی سیٹ چھوڑی تھی جو پہلے کانگریس مین تھے اس کی جگہ پہ الہام عمر لڑ رہی ہیں. لیکن ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ جو امریکہ میں جب ہم بائیں بازو کا کہتے ہیں تو جو دنیا جہان میں یا یورپ میں جس طرح اس کی کوئی تشریح ہوگی اس سے خاصا اس میں مختلف ہے, اور یہاں ایک کمیونزم کا لیبل ریپبلکن آج کل بہت یوز کر رہے ہیں جو ڈیموکریٹس میں زیادہ گورنمنٹ کی چاہتے ہیں کہ حکومت کا عمل دخل زیادہ ہو لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے, تو اس لحاظ سے وہ یہاں بائیں بازو کی اصطلاح کو ہم استعمال تو کر رہے ہیں لیکن اسے امریکی معنوں میں لینا چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا اس وقت امریکہ میں ظاہر حسین بخاری صاحب مسلم خواتین اور مردوں کے بارے میں کیا اعداد و شمار ہیں, کتنے ہیں؟
اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں کچھ سرکاری تو ہے نہیں, چونکہ امریکہ میں جو مردم شماری میں کانگریس میں 70s کی دہائی میں باقاعدہ قانون منظور ہوا کہ ہم مذہب کے بارے میں مردم شماری میں سوال نہیں پوچھیں گے. تو چنانچہ اب جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں, اور ان ایسٹیمیٹس کے مطابق مسلمانوں کی عمومی آبادی جو ہے وہ اس میں جو جھگڑا رہتا ہے کہ وہ امریکہ کی آبادی کا 1% ہے یعنی 3 million سے زیادہ ہے, یا 2% ہے کہ تقریباً 6 million کے قریب ہے. تو کوئی ان بٹوین آپ لگا لیں جو مسلمانوں کی آبادی ہے, لیکن کسی کے پاس بھی کسی ادارے کے پاس بھی ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے. نمبر ایک بات. نمبر دو بات, امریکہ میں رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد اس وقت ووٹرز کی تعداد تقریباً 2 million ہے جو, اور اس میں سے اگر ہم کہیں کہ 1 million بھی اگر ہم آبادی مان لیں مسلمانوں کی جیسے کہ پیو ریسرچ سینٹر والے کلیم کرتے ہیں, تو پھر مسلمانوں کے 200 million میں سے 2 million مسلمان ووٹر ہونے چاہیے. اب جہاں تک مرد اور عورت کا جو تناسب ہے اس میں کوئی واضح ڈیٹا تو نہیں ہے, لیکن تقریباً ملا لیں برابر بھی نصف بھی ہوں تو اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 2 million جو 1% ہونا چاہیے اس میں آدھے مسلمان ہونے چاہیے آدھے عورتیں ہونے چاہیے, تقریباً یہ ایک اندازے کے طور پہ کہا جا سکتا.
یہاں آپ نے زاہد حسین بخاری صاحب میری گھوٹ پھنسا دی, اب مجھے اضافی ایک اور سوال کرنا پڑے گا کہ ان میں کتنی خواتین اور کتنے مرد ہیں جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور ووٹ ڈالتے ہیں؟
جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں جو رجسٹرڈ ووٹوں کی اس میں کوئی اعداد و شمار تو صحیح بات ہے کسی کے پاس نہیں ہے, لیکن جو ٹرینڈز ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اس دفعہ عمومی طور پہ مسلمان خواتین کافی ایکٹیو رہی ہیں پہلے کے مقابلے میں, مرد یقیناً زیادہ. مطلب اس سال ایسٹیمیٹ یہ آئے اخبارات میں کہ بڑی تعداد میں تقریباً 100 کی تعداد میں مسلمان مردوں اور عورتوں نے جو نمایاں پوزیشن ہو سکتی ہیں الیکشن میں کہ جیسے اسٹیٹ کی اسمبلی اور اسٹیٹ کی سینٹ, کانگریس میں, گورنرز وغیرہ کے علاقے میں, اس میں 100 کے قریب لوگوں نے بڑا ہی نمایاں طور پہ حصہ لیا. اگرچہ وہ پرائمری کا الیکشن, اس میں زیادہ تر لوگ پرائمری کا الیکشن ہار گئے, لیکن ابھی کانگریس میں جیسے اس وقت یہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ 2 خواتین ہیں جن کا جیتنا خاصا یقینی ہے, ایک اور مسلمان جو پیلسٹینین لیٹینو امریکن ہے کیلیفورنیا میں سین ڈیاگو کی ایک سیٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہے اور بڑا کانٹے کا مقابلہ ہو رہا ہے, چونکہ اس کا جو نانا حضور تھے انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ میونخ میں پیلسٹینین نے جو اسرائیل پہ کھلاڑیوں پہ حملہ کیا تھا اس میں شامل تھے, بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا, اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ ٹیررسٹ کا ایک پوتا یا نواسا جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے.
اچھا.
تو زیادہ تر لیکن خواتین اس دفعہ عمومی طور پہ امریکی الیکشن میں کافی نمایاں ہیں, اور یہاں امریکی اخبارات میں خاصا کوریج دیا ہے کہ خواتین, جیسے جارجیا میں اب گورنر کا الیکشن اور ریپبلکن افرو امریکن خاتون الیکشن میں حصہ لے رہی ہے, اور بھی جگہوں پہ خواتین زیادہ ہیں. لیکن واضح بات ہے کہ کانگریس میں اور سینٹ میں مردوں کی تعداد زیادہ ہے, لیکن خواتین اب نمایاں ہوتی جا رہی ہیں, صرف یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں.
اچھا, ایک اور بھی سوال ڈاکٹر زید بخاری, امریکی انتخابات میں مسلم امیدوار کتنے ہیں اور کس کس جماعت سے ہیں؟
میں نے عرض کیا تھا کہ امریکی انتخابات کے جو کئی مرحلے ہوتے ہیں اس میں نمایاں جو پوزیشن میں تو 100 کے قریب امیدواروں نے حصہ لیا, تو وہ بیش تمام ہی جو ہیں وہ ڈیموکریٹ پارٹی سے ان کا تعلق تھا. میرا نہیں خیال کوئی ایک آدھ جگہ اگر کوئی ہو تو ہو, ورنہ زیادہ تر اس وقت یہ کوئی بہت اچھی بات تو نہیں ہے, لیکن بہرحال اس وقت پذیرائی ڈیموکریٹ پارٹی میں زیادہ ہے مسلمانوں کی, اور ریپبلکن پارٹی میں اس طرح نہیں ہے.
واشنگٹن میں تحقیقی ادارے اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے سربراہ یہ تھے ڈاکٹر زاہد بخاری. اور انہی انتخابات کے سلسلے میں میں نے امریکہ کی سیاسی اور سفارتی معاملات کی تجزیہ کار واشنگٹن میں فریحہ ضیاء سے بھی بات کی. پوچھا کہ ان انتخابات میں جو خواتین امیدواروں کی ایک بہت بڑی تعداد شریک ہو رہی ہے, وہ واقعی خواتین کی سیاست میں دلچسپی کی عکاس ہے یا اسباب کچھ اور ہیں؟
ایک تو یہ ہے کہ سادہ سے جواب ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ہونا ہی تھا, لیکن یہ اللہ بھلا کرے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہ انہوں نے وہ کچھ کیا اور ان سب بدصورتیوں کو جو خواتین کی زندگی کا ایک حصہ تھیں, جس کو وہ خاموشی سے بہت حد تک ایکسیپٹ کیے ہوئے بیٹھی تھیں, ان کو وہ باہر نکال کر جو بدصورت انہوں نے باہر نکالی اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنی ویوز سے, نہ صرف یہ کہ اینٹی ویمن بلکہ اینٹی امیگرنٹ, اینٹی مسلم, ان سب چیزوں کی وجہ سے, ان کی ان ویوز کی وجہ سے عورتیں حیرانگی کی حد تک انرجائز ہوئی ہیں کہ اس وقت سینکڑوں میں تعداد ہے عورتوں کی جو دے آر رننگ فار آفس, 12 کم از کم ایسی ہیں, دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو ون, 56 ایسی ہیں who are in competitive races. تو اس وجہ سے یہ یقیناً ایک مختلف رنگ ہے امریکی پالیٹکس کا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور جو فیکٹر ہیں وہ ہیں برنی سینڈرز. پچھلی کیمپین میں جس میں برنی سینڈرز نے ہلری کلنٹن کو فائٹ دی 22 اسٹیٹس میں, انہوں نے جیتا بھی, ان کے بہت سارے پولیٹیکل اسٹینڈ ایسے تھے جو کہ عورتوں کے دنیا میں چاہے وہ کہیں بھی ہوں ان کے بہت نزدیکی ہوتے ہیں. وہ فری یونیورسٹیز چاہتے تھے, وہ ہیلتھ کیئر فار آل چاہتے تھے, وہ ایک منیمم ویج چاہتے تھے. عورتیں بہت عرصے سے امریکہ میں منیمم ویج کے لیے اور پے اکوالٹی کے لیے لڑ رہی ہیں, تو یہ ان کا آنا, ان کا ایک خاص قسم کی لیفٹ آف سینٹر یعنی کہ بائیں بازو کی, اس بائیں بازو کو جو امریکہ میں بالکل تھک ہار کے بیٹھ چکا تھا, لیبر یونینز کو سکسیسیولی ڈیموکریٹک سائڈ کے لیڈرز نے بھی, پریزیڈنٹس نے بھی بہت حد تک توڑا, ان کو بہت حد تک کمزور کیا, اور لیفٹ بالکل ختم ہو چکا تھا. وہ برنی سینڈرز جو کہ ایک خود مانے ہوئے اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے ہیں, جس کے اوپر سب امریکی حیران ہوتے ہیں, سوشلسٹ ہونا یہاں پر آلموسٹ ایک گالی ہے, انہوں نے اس چیز کو بالکل نارملائز کیا, اور انہوں نے عورتوں کو, ینگ لوگوں کو, امیگرنٹس کو, اور بہت حد تک بلیکس کو انرجائز کیا. اور پھر جو ٹرمپ نے آ کر آخری, جسے کہنا چاہیے کہ دا لاسٹ سٹرا آن دا کیمل بیک, یعنی کہ انہوں نے بالکل حد کی, تو عورتوں نے ریئلائز کیا کہ اگر وہ کھڑی نہیں ہوگی, اگر وہ اپنے بچوں کو اس منفیت سے نہیں بچائیں گی, تو اور کوئی نہیں بچا سکتا. اور میرے خیال میں یہ چیز ایز این اینالسٹ آپ کو بہت بہت سینیکل ہو کر, بڑا کلینیکل ہو کر دیکھنا پڑتا ہے موضوعات کو, تو اس میں آئیڈیالزم نہیں رہ جاتا, لیکن ان عورتوں کا آئیڈیالزم ایسا ہے کہ آپ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے.
اچھا, اس پر ذرا سا غور کریں فریہ ضیاء, ان انتخابات میں نہ صرف عام امریکی خواتین امیدواروں کی تعداد بڑھی ہے بلکہ مسلم خواتین امیدوار بھی پہلی مرتبہ کانگریس کی طرف سے منتخب ہوتی نظر آ رہی ہیں, یہ مسلم خواتین کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے؟
بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. اور مسلمانوں کو اگر جو بھی ان کے الیکشن کے ایشوز ہیں ان میں ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پولیٹیکل آفس کے لیے لڑیں. پولیٹیکل آفس ہی ایک ایسا طریقہ ہے امریکہ میں کہ آپ اپنے ایشوز کو سامنے لا سکتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی چینج لا سکتے ہیں. لیکن جو مسلم ایشوز اس وقت سامنے آئے ہیں جن میں بہت بڑا امیگریشن ہے وہ اور امیگرینٹس کے مسائل ہیں اور امیگرینٹس کو کرمینلز کے برابر سمجھنا ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمان عورتیں جو کہ ہمیشہ سے کہنا چاہیے کہ ایک خاص قسم کے کلچرل بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں جس میں تھوڑی سی زیادہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے وہ بہت انرجائز ہوتی ہیں اور ان کا آنا اس وقت ایک بہت امپورٹنٹ اور ایک نئی چیز ہے مسلم کمیونٹی کے لیے بھی.
رول ساؤنڈ، کیمرہ، ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے.
یا فرحان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانا بھائیوا بھائیوا.
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور اب کھیلوں کا احوال آنے کو ہے شمشاد آفریدی کی زبانی.
ہاکی ٹیم انڈیا کی ریاست اوڈیشہ میں ہونے والے ورلڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں حصہ لے گی جو کہ 28 نومبر سے 16 دسمبر تک جاری رہے گا. ہاکی فیڈریشن کے صدر بریگیڈیئر ریٹائر محمد خالد نے اس سلسلے میں ٹیم مینجمنٹ کا بھی اعلان کر دیا ہے. ٹیم کے مینیجر حسن سردار اور ہیڈ کوچ توقیر احمد ڈار ہوں گے. گزشتہ روز پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری شہباز سینئر نے ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے حکومت سے 8 کروڑ کی مالی امداد کی اپیل کی تھی. پاکستان ٹی10 لیگ کے مینیجنگ ڈائریکٹر سعد اللہ خان نے ہے کہ انتظامیہ ٹی10 لیگ کے تیسرے ایڈیشن کے سیمی فائنل اور فائنل مقابلے پاکستان میں کروانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ لیگ کے پہلے ایڈیشن میں 6 ٹیمیں تھیں، تاہم دوسرے ایڈیشن میں ٹیموں کی تعداد 8 ہو گئی ہے جن کے درمیان 12 دن میں 39 میچز منعقد کروائے جائیں گے. پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے چیئرمین سید سلطان نے کہا ہے کہ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل نے پہلی مرتبہ بلائنڈ خواتین کرکٹ ٹیم تیار کی ہے جو پہلی مرتبہ نیپال کے خلاف جنوری میں ہوم سیریز میں مد مقابل ہوں گی، جبکہ اگلے سال پاکستان اور انگلینڈ کی بلائنڈ ویمنز کرکٹ ٹیموں کے درمیان سیریز بھی متوقع ہے جس کے لیے پاکستان اور انگلینڈ بلائنڈ کرکٹ کونسل کے حکام کے درمیان بات چیت جاری ہے. بنگلہ دیش اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جاری 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں زمبابوے کی ٹیم نے 151 رن سے کامیابی حاصل کی ہے. فٹ بال چیمپئنز لیگ میں آج 8 میچز کھیلے جائیں گے. نمایاں میچوں میں اٹلیٹکو میڈرڈ کا مقابلہ بوروسیا ڈورٹمنڈ سے، انٹر میلان کا مقابلہ بارسلونا سے اور لیورپول کا مقابلہ ریڈ اسٹار بیلگریڈ سے ہوگا. ٹینس میں نیکسٹ جنریشن ATP فائنلز میں مردوں کے سنگل مقابلوں میں آج 4 میچز کھیلے جائیں گے. گال انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم سری لنکا میں جاری انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں آج انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں 8 کھلاڑی آؤٹ پر 321 رنز بنائے.
کھیلوں کا احوال شمشاد آفریدی کی زبانی. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. امریکی دفتر خارجہ کی پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ایلس ویلز پاکستان آئی، کیوں، کس لیے؟ تفصیل ذرا دیر بعد آ رہی ہے. اس وقت باری ہے خبروں کے خلاصے کی اور خبروں کی ذمہ داری نادیہ سلیمان کی ہے.
امریکہ میں آج ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ امریکی تاریخ میں خواتین کی سب سے زیادہ تعداد ان انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے خلاف سزا کی معطلی سے متعلق نیب کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ضمانت کی درخواست کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ اس مقدمے کے شواہد میں نقائص ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ عراق کے ان علاقوں میں 200 سے زائد اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں جہاں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا قبضہ تھا۔ فرانسیسی پولیس نے 6 افراد کو فرانس کے صدر ایمینل میکرون کے قتل کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ افغانستان کے مغربی صوبے فرح میں طالبان کے حملے میں کم از کم 25 افغان سرحدی محافظ ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکی پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ایلس ویلز آج اسلام آباد پہنچی۔ انہوں نے وزارت خارجہ میں اپنے ہم منصب حکام سے ملاقاتیں کیں اور وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ پاکستانی وفد کی قیادت ایڈیشنل سیکرٹری دفتر خارجہ نے کی، لیکن ایلس ویلز کی وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ ایلس ویلز کے دورے کا مقصد اہمیت ایجنڈا جاننے کے لیے میں نے پاکستان میں تحقیقاتی ادارے انڈس گلوبل انیشیٹو کے سربراہ ڈاکٹر سمبل خان سے بات کی۔
دیکھیں جی، آج کل جتنے بھی ہائی لیول دورے ہو رہے ہیں امریکہ کی طرف سے، وہ سارے ان کا ایک ہی نقطے پر مرکوز ہیں، وہ افغانستان میں جو پیس کا پروسیس ہے اس کو شروع کرنے، اور جو وہ جس قسم کا تعاون وہ پاکستان سے چاہتے ہیں۔ طالبان کے ساتھ جو بات چیت کا پروسیس شروع ہوا ہے اسی سال میں، کافی بڑی ایک اسٹیپ آگے بڑھا ہے امریکہ اور طالبان کے ڈائریکٹ مذاکرات ہیں، اسی کے سلسلے میں یہ سارے دورے ہو رہے ہیں۔ اور ابھی وہ الیکشنز آپ نے دیکھا پارلیمنٹری، وہاں پہ اختتام میں پہنچے افغانستان میں، اس میں کافی افغانستان کے اندر جو اندرونی حالات تھے وہ اس میں کافی بزی تھے، تو اب وہ اوور ہو گیا پروسیس۔ اب یہ جو نیکسٹ مرحلہ ہے جس پہ امریکہ اور جو کافی دوسرے اس میں جو ایکٹرز شامل ہیں اس پروسیس میں، وہ چاہتے ہیں کہ جو نیکسٹ ایئر میں پریزیڈینشیل الیکشن ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس سے پہلے پہلے کوئی جو افغان طالبان کے ساتھ جو ڈائیلاگ کا پروسیس ہے وہ کسی اسٹرانگ جگہ پہ یا کسی کلیئر پلان کے تحت آگے بڑھ چکا ہو اس وقت تک۔ اسی سلسلے میں یہ وکٹ بھی ہے۔
صحیح۔ اچھا، لیکن ذرا اس پر غور کریں ڈاکٹر سمیل خان صاحب، کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے درمیان مطلع خاصا ابر آلود ہے۔ بظاہر پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعتماد کا بھی فقدان ہے، کیا وہ اس فقدان پر بھی بات کریں گی یا بات آگے بڑھانے کے لیے کوئی بات کریں گی؟
میرے خیال میں زیادہ فوکس تو جی یہ جو ایک اعتماد کا فقدان ہے وہ تو ایک ہماری بہت پرانی ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، جو آپ بھی جانتے ہیں، وہ یہی اپس اینڈ ڈاؤن اس میں ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کی بہت پرانی کہانی ہے پاکستان میں۔ بہت دفعہ، پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ پاکستان یہ فیل کرتا ہے کہ جب ان کا مقصد حل جاتا ہے امریکہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے، امریکہ یہ فیل کرتے رہتے ہیں کہ جب پاکستان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، انہوں نے امداد چاہیے ہوتی ہے، ایڈ چاہیے ہوتی ہے، تو پاکستان ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کے بعد ہم اپنی گیم کھیلتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک پرانا ایک نیریٹو ہے، اور وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، یہ نہیں میں کہوں گی کہ اس پہ بات نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو دورے ہو رہے ہیں اور یہ جو ہائی لیول وزٹس ہو رہی ہیں، ان کا مقصد اس جو ایک جو ہے جیسے کہہ رہے ہیں مسٹرسٹ ہے، اس کو دور کرنا نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ یہ جو پرانی ریلیشن شپ ہے اس کی پرابلمس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس مسئلے پہ آگے بڑھا جائے۔ بیکاز ایک طرح سے یہ مسئلے پہ جو افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کا مسئلہ ہے، اس نیرو اسپیس میں پاکستان اور امریکہ کے موقف میں زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے میرے لیے ایک پازیٹیو ہی ہے کہ پچھلے 15 سال میں ہماری پالیسیز، حالانکہ ایک موقع پہ ہم امریکہ کے ساتھ بہت تعاون کر رہے تھے افغانستان کی جنگ میں، ہم ان کے بہت بڑے ایڈ ریسیپینٹ بھی تھے، لیکن پولیٹیکلی اسپیکنگ ہمارے افغانستان پہ امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ اختلافات تھے، اسپیشلی وہ طالبان کو ایک پولیٹیکل رول نہیں دینا چاہتے تھے، اور یہ ابھی بہت ایک نئی چیز ہوئی ہے کہ انہوں نے ہمارے موقف میں یہ ڈسٹینس کم ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ دورہ بھی اسی پہ زیادہ بات چیت بڑھانے
کی نظر سے میں دیکھتی ہوں.
میں ذرا اس دورے کی اہمیت کو بھی بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ کے افغانستان کے لیے خصوصی ایلچی زلم خلیل ذات کے بعد ایلس ویلز کے پاکستان کے اس دورے کی کیا اہمیت ہے؟
دیکھیں جی, میرے خیال میں وہ دونوں کے جو دورے ہیں, ایلس ویلز کے جو اس سلسلے میں دورے ہیں, بہت ساری ان کی میٹنگز میں میں خود بھی شامل رہی ہوں, میرے خیال میں اس طرح کی کوئی میٹنگ میں شمولیت ہوگی. تو وہ تو زلم خلیل ذات سے پہلے بھی ایلس ویلز میں لاسٹ دو تین سال سے اسی مسئلے پہ زیادہ بات چیت کے لیے آتی رہی ہیں پاکستان. جب بھی بات ہوئی ہے وہ یہی سوال تھا کہ کس طرح طالبان کے ساتھ اگر پولیٹیکل رول ہم دیتے ہیں تو یہ کس طرح پیس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے, کس طرح اس کو پولیٹیکلی ریزالو کیا جا سکتا ہے, پاکستان اس سے زیادہ اسٹرانگ رول کیوں نہیں پلے کرتا, ہم کیا ہماری طرف سے کیا ہو سکتا ہے. تو یہ تو ان کا جو دورہ ہے اور ان کی جو اس پہ فوکس ہے وہ تو جاری ہے. ساتھ اب زلم خلیل ذات جو ہیں وہ بہت پرانے پلیئر ہیں, ڈپلومیٹک پلیئر ہیں افغانستان میں, وہ بہت پہلے بہت سارے لوگوں کو بہت کلوزلی جانتے ہیں, خود بھی افغان ہیں. تو ان کو ایک ٹرمپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی ایک ڈائریکٹ قسم کی ایک مینڈیٹ ملا ہے یہ کرنے کا, وہ لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں. لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ ایلس ویلز جو ہیں کافی عرصے سے اسی مسئلے پہ ان کی جو ہے اٹینشن رہی ہے, اور میرے خیال میں ابھی بھی جاری ہے.
تحقیقی ادارے انڈس گلوبل انیشیٹو کے سربراہ یتیم ڈاکٹر سمبل خان, افغان حکام کہتے ہیں کہ مغربی صوبے فرح میں طالبان کے ایک حملے میں کم از کم 25 سرحدی محافظ ہلاک ہوئے, جبکہ 20 سے زیادہ محافظوں کو طالبان نے اغوا کر لیا. ایرانی سرحد کے ساتھ واقع فرح نامی صوبے میں طالبان کے حملوں میں گزشتہ کچھ عرصے سے تیزی آئی ہے. کابل سے نامہ نگار آریہ احمد زئی کی رپورٹ.
سرحدی افواج اور طالبان کے درمیان فرح کے پشتکوں میں آدھی رات سے جنگ شروع ہوئی اور کئی گھنٹے تک جاری رہی. فرح صوبائی کونسل کی ایک ڈپٹی چیئرمین شاہ محمود نعیمی نے کہا کہ طالبان نے شیل کی سرحد پر قبضہ کرنے کے لیے ہمسایہ صوبوں سے بھی طالبان بلائے تھے.
جنگ دیشب شروع بودا, البتہ دیشب ہم کہ ما با قماندان صاحب
جنگ گزشتہ رات شروع ہوئی تھی. گزشتہ رات میں صوبائی پولیس چیف کے ساتھ تھا کہ بارڈر فورسز مرکزی حکومت سے ہوائی امداد کا مطالبہ کر رہے تھے, لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ امداد نہیں پہنچی. ہلمند اور نمروز صوبوں سے بھی طالبان فرح آ کر اس حملے میں حصہ لیے ہیں, اور آخر کار طالبان اس بٹالین پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے.
افغان وزارت دفاع نے اس حملے کی تصدیق کی پر ہلاکتوں کی اطلاع نہیں دی, لیکن پشتکوں کے گورنر عبدالحکیم نوری نے بی بی سی کو بتایا کہ مختلف وسائل سے متعلق معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ 20 سے زیادہ سرحدی افواج مخالفین کے ساتھ جنگ میں مار دی گئے ہیں.
حوالی ساعت 11 شب جنگ شروع میشے سر کماندانی.
جنگ رات کے 11 بجے شروع ہوئی اور 2 بجے تک جاری تھا. طالبان 20 سپاہی کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں, اور مختلف ذرائع سے جو اطلاعات ہمیں ملی ہیں 20 سے 30 تک سپاہی اس حملے میں مارے گئے ہیں.
طالبان نے سرحدی گارڈز کے بٹالین پر حملہ کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے میڈیا کو بتایا کہ اس حملے میں 30 سے زیادہ فوجیوں کو ہلاک کیا اور 20 دیگر افراد کو اپنے ساتھ لے گئے. سرحد کی بٹالین ایران کے ساتھ 290 کلومیٹر سرحد کی حفاظت کے لیے ذمہ دار تھا. فرحی صوبائی کونسل کا ایک رکن داد اللہ نے کہا کہ اگر تازہ فورسز علاقے میں منتقل نہیں ہوتے تو یہ خوف ہے کہ ایران کے ساتھ سرحدی سرحد پر نا امیدگی پڑ جائے گی.
سرحد ما تقریباً 290 کلومیٹر سرحد.
صوبہ فرح میں ایران کے ساتھ تقریباً 290 کلومیٹر کی سرحد موجود ہے. اگر اس علاقے میں سرحدی فورسز کی اس بٹالین کا حفاظت نہ ہو تو دشمن آسانی سے ہمارے ملک میں داخل ہو سکتا ہے.
فرح مغربی افغانستان میں 3 صوبوں سے ایک ہے جو ایران سے مشترک سرحد پر واقع ہے. حال ہی میں اس میں بہت سے غیر محفوظی واقع ہوئے ہیں. گزشتہ 2 سالوں میں صوبے کا مرکز 2 مرتبہ طالبان کے ہاتھوں لگ گیا. آریہ احمد زائی, بی بی سی, کابل.
سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک نے اس رپورٹ سے اتفاق کیا ہے جس میں کہا گیا کہ ادارہ اپنے پلیٹ فارم میں میانمار میں تشدد پر اکسانے کے لیے استعمال ہونے سے نہیں بچا پایا. فیس بک کی طرف سے مرتب کرائی جانے والی ایک آزاد رپورٹ میں کہا گیا کہ پلیٹ فارم نے انسانی حقوق کی پامالیوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی.
یہ رپورٹ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر بڑے پیمانے پر کیے جانے والے تشدد کے بعد سامنے آئی ہے۔ اس تشدد کو اقوام متحدہ نے نسل کشی سے تعبیر کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فیس بک کو 2020 کے انتخابات سے قبل اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ فیس بک کے میانمار میں 1.8 کروڑ صارفین ہیں۔ کئی افراد کے لیے فیس بک ہی خبریں حاصل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کا واحد ذریعہ ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ اس نے میانمار میں اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے پیش رفت کی ہے، لیکن اس سے زیادہ کی ضرورت تھی۔ اس رپورٹ کی تیاری کا حکم اس الزام کے بعد دیا گیا جس میں اقوام متحدہ نے فیس بک کو آن لائن نفرت انگیز مواد کو ہٹانے میں سست اور غیر فعال قرار دیا تھا۔ 62 صفحات پر مشتمل اس آزاد رپورٹ کو ایک غیر سرکاری تنظیم بزنس فار سوشل ریسپانسبلٹی نے مرتب کیا ہے۔ رپورٹ میں ثابت کیا گیا ہے کہ پلیٹ فارم ان لوگوں کا اعلی کار بنا جو نفرت پھیلانا اور نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ رپورٹ میں تجویز پیش کی گئی ہے کہ فیس بک کو نفرت انگیز مواد کے بارے میں اپنی پالیسیوں کو سختی کے ساتھ نافذ کرنا چاہیے اور انسانی حقوق کی پالیسی مرتب کرتے ہوئے میانمار میں اقلیتوں سے بات چیت کرنی چاہیے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل رائٹس کے لیے سرگرم کارکن فریحہ عزیز نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ فیس بک میانمار کے تناظر میں کس طرح کام کر سکتی تھی۔
اب دو طریقے ہیں، یا تو گورنمنٹ یا لا انفورسمنٹ ان کو ریکویسٹ کرتی ہے کسی کانٹینٹ کے حوالے سے، یا پھر ان کے جو یوزرز ہیں فیس بک یوزرز وہ رپورٹ کرتے ہیں کانٹینٹ۔ انہوں نے بیچ میں یہ بھی سسٹم ان سے کہا گیا تھا کہ کوئی ایکٹیو مانیٹرنگ قسم کا، کہ اے آئی کے ذریعے چیزیں جو ہیں اس کو ڈیٹیکٹ کیا جائے، کیونکہ جس تیزی سے یہ چیزیں اور مواد پھیلتا ہے تو وہ ہیومن انٹروینشن بہت سلو ہوتی ہے۔ لیکن جو تشویش ہے دونوں حکومت کی طرف سے جو ریکویسٹ آتی ہے، اور پھر یہ جو ایک ہم کہتے ہیں کہ حکومت بھی جو ایکٹیو مانیٹرنگ کرتی ہے یا اگر یہ اے آئی کے ذریعے یہ ریزالو کرتے ہیں، تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی بند ہو جاتی ہیں جن کا ہیٹ سپیچ یا ایسے مواد سے تعلق نہیں ہوتا۔
پاکستان میں بھی فیس بک کو بعض مواقع پر تشدد پر اکسانے یا فیس بک لائیو کے ذریعے نفرت انگیز تقاریر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس پر پلیٹ فارم خود یا پھر حکومت کیا کر سکتی تھی؟
اردو میں ہے یا کسی اور ریجنل زبان میں ہے تو آپ کو وہ لوگ وہاں چاہیے جو یہ اسیسمنٹ کر سکیں کہ یہ کیا، اس میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت سبجیکٹیو ڈیسیشن ہے۔ وہ کیپیسٹی بہت کم تھی پہلے بھی ان کی، وہی سوال دوبارہ اٹھتے ہیں یہ کچھ کرتے کیوں نہیں، یہ یہاں موجود نہیں ہے۔ اور تشویش یہ بھی ہے کہ دیکھیں فیس بک تو کوآپریٹ کر رہا ہے، اب کس بیسس پہ کن چیزوں پہ کرتا ہے، اور چیزیں بھی بند ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ برہان وانی کا بھی جو ہوا تھا انسیڈنٹ، اس پہ کتنا شور مچا تھا۔ سسپینڈ کر دینے سے یہ چیزیں رک نہیں جائیں گی، کیونکہ ملٹیپل پلیٹ فارمز ہیں، منٹس میں اور اکاؤنٹس بنتے ہیں جیسے ہم نے کل بھی دیکھا، تو اور بھی اس میں ہم نے اپروچز استعمال کرنی پڑیں۔
فیس بک کے پروڈکٹ پالیسی مینیجر الیکس وارکوفکا نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ کچھ کر سکتے تھے اور انہیں کرنا چاہیے۔ ادارے نے میانمار میں فیس بک پر ہراساں کرنے پر نظر رکھنے کے لیے خطیر سرمایہ کاری کی ہے۔ ان کے مطابق اب ادارہ برمی زبان کے ماہرین کو ملازمت پر رکھے گا جو ممکنہ طور پر حساس مواد کی نگرانی کریں گے۔ گزشتہ برس میانمار کی فوج نے ریاست رکھائن میں گھر گھر جا کر پرتشدد چھاپے مارے تھے۔ یہ سب مبینہ طور پر روہنگیا اقلیت کے ایک پولیس چیک پوسٹ پر حملے کے بعد کیا گیا تھا۔
اسلام آباد سے یہ تھے عبداللہ فاروقی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے متعدد علاقوں میں خشک سالی کا مسئلہ سنگین ہو چلا ہے۔ اس مسئلے کی بازگشت بلوچستان اسمبلی میں بھی سنائی دی۔ اس پر اراکین اسمبلی نے تشویش کا اظہار کیا، مطالبہ کیا کہ بلوچستان کو آفت زدہ قرار دیا جائے اور لوگوں کو خشک سالی کے اثرات سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچستان میں طویل عرصے سے بارشیں نہ ہونے کے باعث اس کے نصیر آباد ڈویژن کے سوا باقی تمام علاقے خشک سالی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تاہم سرکاری حکام کا ماننا ہے کہ اس وقت بلوچستان کے مغربی اضلاع میں خشک سالی کی شدت زیادہ ہے۔ اس مسئلے کی بازگشت بلوچستان اسمبلی میں بھی سنائی دی۔ یہ مسئلہ اسمبلی میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے رکن ثنا بلوچ کی ایک توجہ دلاؤ نوٹس پر زیر بحث آیا۔ توجہ دلاؤ نوٹس کے مطابق خاران، نوشکی اور چاغی میں زراعت اور مال مویشی متاثر ہو رہے ہیں۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رکن نصر اللہ زیرے کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔
بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم اس سے الارمنگ پوزیشن پہ توجہ نہیں دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم خود بخود بیٹھ کر کے اپنی تباہی کا سامان خود ہم پیدا کر رہے ہیں۔
ضلع پشین سے تعلق رکھنے والے متحدہ مجلس عمل کے رکن اصغر ترین نے کہا کہ خشک سالی سے لوگوں کے معاش کے ذرائع ختم ہو رہے ہیں
اور بالکل جو پانی کا لیول ہے وہ 1000 فٹ سے 1200 فٹ پہ چلا گیا. حالات اس طرح ہے کہ لوگ فاقے پہ مجبور ہیں. وہ لوگ جو جنہوں نے اس 5 سے 20 سال میں 10 لاکھ درخت کاٹے گئے ہیں.
بلوچستان نیشنل پارٹی کے رکن نصیر شاوانی جو کہ زمیندار ایکشن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں کا یہ کہنا تھا کہ اگر خشک سالی کے اثرات سے لوگوں کو بچانے کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے تو بلوچستان ایک سنگین بحران سے دوچار ہوگا.
اگر یہ خشک سالی اور یہ قحط سالی ہوتی ہے تو اس سے پورا صوبہ جو ہے متاثر ہوگا, اور یہ سب سے زیادہ جو بلوچستان متاثر ہوگا معاشی طور پہ وہ اس خشک سالی سے متاثر ہوگا, اور بلوچستان کے 80% لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے اس کا دار و مدار یا تو مالداری ہے یا تو پھر زمینداری ہے.
بحث مباحثے کے بعد اسمبلی نے توجہ دلاؤ نوٹس کو ایک قرارداد کی شکل میں منظور کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ بلوچستان کو آفت زدہ قرار دیا جائے, زمینداروں کے قرضے معاف کیے جائیں, زرعی پیکیج کے اعلان کے علاوہ مال مویشی کے لیے خوراک کا انتظام کیا جائے. خشک سالی سے متاثرین کی امداد کے لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 15 ارب روپے کی امداد کے اعلان کے علاوہ متاثرہ علاقوں میں شمسی توانائی سے چلنے والے 3000 ٹیوب ویل فراہم کیے جائیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
انڈیا میں رام مندر کی تعمیر کے بڑھتے ہوئے مطالبات کے درمیان اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ضلع فیض آباد کا نام بدل کر ایودھیا رکھنے کا اعلان کیا ہے. ایک تقریب میں شہر کی ترقی کے لیے کئی منصوبوں کا اعلان کیا انہوں نے, لیکن توقع کے برعکس انہوں نے ایودھیا میں متنازع مقام پر رام مندر کی تعمیر شروع کرنے کے بارے میں کچھ نہ کہا. دلی سے شکیل اختر.
ہندوؤں کے بڑے تہوار دیوالی سے ایک روز قبل ایودھیا میں کئی پروگراموں کا افتتاح کرتے ہوئے اتر پردیش کے وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت نے غریبوں کے لیے بینک کھاتے کھولنے, رسوئی گیس کے کنیکشن دینے اور صحت کا بیمہ شروع کرنے جیسے جو قدم اٹھائے ہیں وہ دراصل بھگوان رام کی مثالی ریاست کے ہی تصور پر قائم ہیں. ایودھیا کے اس پروگرام میں جنوبی کوریا کے صدر کی اہلیہ بھی شریک تھیں. وہ صدیوں پہلے ایودھیا کی ایک شہزادی کی ایک کوریائی شہزادے سے شادی کی ایک یادگار کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے حکومت کی مہمان تھیں. تقریب میں شریک ایودھیا کے ہزاروں باشندے ایودھیا کی متنازع زمین پر رام مندر کی تعمیر شروع کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے مندر کی تعمیر کا کوئی ذکر نہیں کیا. انہوں نے بس اتنا کہا کہ ایودھیا کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دی جائے گی.
ایودھیا کیا چاہتا ہے اور ایودھیا کے دھاموں کو اس ساتھ جڑنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں, آپ کو آشوست کرنے کے لیے آئے ہیں. ایودھیا کے ساتھ کوئی انیائے نہیں کر سکتا, دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے, لیکن جو کاریہ ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے.
یوگی آدتیہ ناتھ نے ایودھیا کے لیے ایک نئے میڈیکل کالج اور ہوائی اڈے کی تعمیر کا بھی اعلان کیا اور ضلع فیض آباد جہاں ایودھیا شہر واقع ہے کا نام بدل کر ضلع ایودھیا کرنے کا بھی اعلان کیا.
آج سے اس جنپد کا نام بھی اب ایودھیا کے نام سے جنپد جانا جائے گا.
ایودھیا کی منہدم بابری مسجد, رام مندر کی زمین کا تنازع سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. لیکن آئندہ 6 مہینے میں پارلیمانی انتخابات سے پہلے رام مندر کی تعمیر شروع کرنے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ملک کے سادھوؤں کی ایسوسی ایشن نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ آئندہ جنوری تک آرڈیننس جاری کر کے رام مندر کی تعمیر کا آغاز کرے۔ آج یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یوگی آدتیہ ناتھ مندر کی تعمیر کے حوالے سے کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں۔ ان کی خاموشی سے یہ اندیا ملتا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ مرکزی سطح پر ہی کیا جائے گا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
پاکستان کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کے مختلف قبائلی جگہوں اور تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ ملک کے دارالحکومت اسلام آباد سے 10 دن پہلے لاپتہ ہونے والے پشاور پولیس کے ایس پی سپرنٹنڈنٹ پولیس طاہر داور کو فوری طور پر بازیاب کیا جائے، ورنہ دیگر تمام قبائل اسلام آباد میں احتجاجی دھرنا دینے پہ مجبور ہوں گے۔ پشاور سے رفت اللہ اورگزئی۔
پشاور پریس کلب میں آج ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیرستان قومی جرگہ کے سربراہ حاجی جلال وزیر نے کہا کہ پشاور پولیس کے ایس پی محمد طاہر داوڑ کو اسلام آباد سے اغوا ہوئے 10 دن پورے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی حکومتی ادارہ ان کا سراغ لگانے میں ناکام دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد سے کسی افسر کا اس طرح دن دہاڑے اغوا ہونا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے، لہذا مرکزی حکومت کو بھی اس اغوا سے کسی صورت میں بھی بری الزمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جرگے کے سربراہ نے کہا کہ طاہر داوڑ ایک فرشناس اور محب وطن افسر ہیں اور ان پر دوران ڈیوٹی کئی مرتبہ قاتلانہ حملے بھی کیے جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی فرائض میں غفلت نہیں برتی بلکہ مسلسل شدت پسندوں کے خلاف ڈٹے رہے۔ حاجی جلال وزیر نے خبردار کیا کہ اگر مغوی افسر کو ایک ہفتے کے اندر اندر بازیاب نہیں کرایا گیا تو اس کے خلاف اسلام آباد میں غیر معینہ مدت تک احتجاجی دھرنا دیا جائے گا، جس میں وزیرستان کے تمام اقوام کے مشران کو دعوت دی جائے گی۔ اس موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے داوڑ قومی جرگہ کے چیئرمین اور مغوی افسر کے قریبی دوست سمیع اللہ داوڑ نے کہا،
عام جو گراؤنڈ پہ جو وہ ہے یہ کہ وہ چوٹیوں پہ تھا، اس نے ایک بات میں آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں، اس نے اس اغوائی سے چند دن پہلے فیس بک پہ یہ بھی کہا تھا کہ میں عزت کی نوکری کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں لانگ لیو پہ جانا چاہتا ہوں۔ اب مسئلہ کیا تھا، اس کو کیا مسئلہ تھا، مطلب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ تو تھا جو اس نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا۔ میں نے اس سے پتہ کیا تھا کہ مسئلہ کیا ہے، اس نے کہا کہ نہیں یہ پھر بعد میں بتاؤں گا، لیکن بہرحال اس نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اپنے جاب میں ڈپارٹمنٹ میں مسئلے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اتنی شدید مسئلہ تھا کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا۔ پھر اس نے چھٹی لی، لانگ لیو پہ نہیں، شارٹ لیو پہ وہ اسلام آباد چلے گئے، تو اس کے ساتھ وہ سیکیورٹی والے بھی نہیں تھے۔ اسلام آباد سے وہ پھر رمنا جو پولیس اسٹیشن ہے اس کے حدود سے وہ پھر اغوا ہو گئے۔
خیال رہے کہ پشاور پولیس کے ایس پی طاہر داوڑ 10 دن پہلے اسلام آباد میں نامعلوم افراد کی طرف سے اغوا کیے گئے تھے۔ پولیس کی طرف سے اس واقعے کی ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے، تاہم ابھی تک پولیس افسر کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ مغوی افسر کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ اغوا ہونے کے 2 دن بعد ان کے موبائل فون سے انگریزی زبان میں ایک ٹیکسٹ پیغام بھی بھیجا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ پنجاب کے شہر جیلم کے کسی علاقے میں ہیں اور چند دن کے بعد گھر واپس آ جائیں گے۔ تاہم مغوی افسر کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ پیغام طاہر داوڑ کے فون سے ضرور بھیجا گیا تھا، لیکن پیغام کا متن اور الفاظ کسی اور کی طرف سے لکھے گئے تھے، کیونکہ بقول ان کے طاہر داوڑ اکثر اوقات اردو زبان میں پیغام بھیجا کرتے تھے۔ وزیرستان کے بعض صحافیوں کا کہنا ہے کہ طاہر داوڑ قبائلی نوجوانوں کی تنظیم پشتون تحفظ موومنٹ کے حامی رہے ہیں، اور کچھ عرصہ قبل ان کی طرف سے سوشل میڈیا پر پی ٹی ایم کی حمایت میں کچھ پوسٹیں بھی شیئر کی گئی تھیں۔ تاہم ان کے بھائیوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ طاہر داوڑ ایک سرکاری ملازم ہیں اور ان کا پی ٹی ایم سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں رہا ہے اور نہ کبھی ان کی حمایت یا معاونت کی ہے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں سکھوں نے اپنے مذہبی چینل کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ ماہ ایک پٹیشن کی سنوائی کے دوران کہا تھا کہ تمام بھارتی چینلز بند کر دیے جائیں، جس کے بعد وہ چینلز بھی بند کر دیے گئے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
سکھ کمیونٹی کی جانب سے چیئرمین پیمرا کو ایک خط لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے ان چینلز سے پابندی اٹھائی جائے جن پر سکھوں کے مذہبی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ ان چینلز کی نشریات عموماً دو وقت ہوتی ہیں جو شام سے دوسرے روز صبح تک جاری رہتی ہیں اور ان چینلز پر عبادت سے متعلق پروگرام نشر کیے جاتے ہیں. ان میں بھجن اور روحانی موسیقی سے متعلق پروگرام ہوتے ہیں. ان چینلز کے نام پی ٹی سی پنجابی اور چاردکلا ٹائم ٹی وی ہیں اور یہ چینلز یہاں سکھ کمیونٹی میں پسند کیے جاتے ہیں. پشاور اور قبائلی علاقوں میں سکھوں کے رہنما بابا جی گرپال سنگھ نے بی بی سی کو بتایا کہ ان چینل سے ان کی مذہبی وابستگی ہے.
آپ کا فیصلہ جو ہے ہمیں سرانکوں پہ ہے, لیکن کائنڈلی یہ چینل جو ہے اس وقت کی بہت ضرورت ہے سکھ کمیونٹی کے لیے کہ وہ دیکھتے ہیں. اور صبح کیونکہ ہر جگہ پہ ہماری کمیونٹی تھوڑی تھوڑی ہر جگہ پہ رہتی ہے, ہر جگہ پہ ہمارے گردوارے عبادت کے نہیں ہوتے, تو سکھ کمیونٹی جہاں پہ کہیں پہ ہوتی ہے اور وہ یہ کیبل کے ذریعے ڈیش کے ذریعے جو ہے وہ اپنے مذہبی چینلز کو اتنے اچھے اچھے گردوارے مذہبی مقامات جو ہے وہ ان ٹی وی چینلز کے تھرو دیکھتے ہیں اور درشن کرتے ہیں اور اپنی عبادت جو ہے وہ سنتے ہیں.
انہوں نے کہا کہ یہ چینلز گزشتہ ماہ 26 تاریخ کے بعد کیبل آپریٹرز نے بند کر دیے تھے, جس کے بعد لوگوں نے ان کیبل آپریٹر سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ چینلز سپریم کورٹ کے حکم کے بعد بند کیے گئے ہیں. انہوں نے حکومت اور چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ثاقب نثار سے بھی درخواست کی ہے کہ سکھوں کے مذہبی چینل سے پابندی اٹھائی جائے. اس بارے میں مقامی کیبل آپریٹر جہانگیر خان سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں سکھوں کی آبادی زیادہ ہے اور وہ اپنے مذہبی چینل شوق سے دیکھتے ہیں, لیکن وہ حکومت کی اجازت کے بغیر یہ چینلز نہیں دکھا سکتے. سپریم کورٹ کے گزشتہ ماہ ایک پٹیشن کی سنوائی کے دوران بھارتی ٹی وی چینلز کے بارے میں ریمارکس کے بعد کیبل آپریٹرز نے بھارتی چینلز بند کر دیے تھے. اس سے پہلے لاہور میں میڈیا اطلاعات کے مطابق پیمرا نے سال 2016 میں عیسائیوں کے 11 مذہبی چینلز پر پابندی عائد کر دی تھی جو غیر قانونی طریقے سے دکھائے جا رہے تھے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
فرحات بی بی خیبر پختونخوا کی واحد خاتون کنسٹرکٹر ہیں جو گزشتہ 10 سال سے پشاور سمیت مختلف شہروں میں ٹھیکے دار کی حیثیت سے کام کرتی ہیں. 47 سال کی ہیں وہ, اور خاون شمس القمر جو سن 2008 کے عام انتخابات کے دن وفات پا گئے تھے, اس کے بعد فرحات بی بی نے جو کہ گھریلو خاتون تھیں صرف اپنے خاون کے تعمیراتی کام کو آگے بڑھایا, نہ صرف بلکہ اپنی 4 بیٹیوں کو بھی پڑھایا, جن میں سے 3 آج اپنے اپنی شعبوں میں یا فیلڈ میں کامیاب مانی جاتی ہیں. خیبر پختونخوا کی خاتون کنسٹرکٹر کے ساتھ ہمارے نامہ نگار خدائے نور ناصر نے بات کی.
ناغی ماتا خندل چی ماتا لیو سرٹیفیکیٹ جوڑ کرے دے ستا پنوں بانے پارمیچ.
24 سال پہلے میرے خاوند نے ایک دن مجھے کہا میں نے آپ کے نام ایک لائسنس بنایا ہے, اگر آپ سعودی عرب, دبئی یا انگلینڈ میں ہو تو بھی آپ خود کام کر سکتی ہیں. اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, لیکن خاوند کی موت تک مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے. میں اندازہ نہیں کر سکتی کہ یہاں پر خواتین کو کیسے معمولی معمولی باتوں پر باتیں سناتے ہیں. مجھ سے کہتے تھے کہ آپ نے کسی سے فون پر بات کی, یہ شرم کی بات ہے. آپ کسی نامحرم سے ملی تو یہ شرم کی بات ہے. آپ آفس گئیں تو شرم کی بات ہے. میں نے کہا آپ باتیں کریں, میرا اللہ سے اپنا معاملہ ہے. میں نے کہا میں بھی ایک انسان ہوں, اس سے فرق نہیں پڑتا اگر میں ان پڑھ ہوں یا گاؤں کی عورت ہوں, کیونکہ مجھے بھی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال لوں. میں اپنے بچوں کو خود یونیورسٹی اور کالج چلے جاتی, لوگ نہیں مانتے تھے. کبھی اگر سرکاری دفتر جانا ہوا تو میں خود گئی. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. اب میں سمجھ رہی ہوں کہ میں نے پشتوں میں انجینئرنگ سیکھ لی ہے, مطلب اسٹیل سے لے کر کرش تک. ایک ٹھیکے میں کروڑوں اور حتیٰ کہ اربوں کا کام خود کر سکتی ہوں. میں نے اپنی بیٹیوں سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے بلکہ محنت کرنا, کیونکہ آپ محنت کریں گی تو خدا مدد کرے گا. میری بیٹی نورینا جو کہ اسکواش کی کھلاڑی ہے, اس کے بارے میں اکثر لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جو آپ کو شوق ہے اور جو آپ کرنا چاہتی ہو وہ کرو. میں نے ان کو کبھی اسکواش کھیلنے سے منع نہیں کیا, بلکہ میں کہتی ہوں اگر کسی موقع پر کوئی مسئلہ آیا تو میں بھی آپ کے ساتھ اسکواش کھیلوں گی.
ٹھیکیدار فرحت بی بی ہمارے نامہ نگار خدائے نور ناصر سے بات کر رہی تھی. اور یہیں سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے سقلین امام، پروڈیوسر عمر افریدی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے نک جونز. اور میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نادیہ سلیمان کی زبانی.
امریکہ میں آج ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے. امریکی تاریخ میں خواتین کی سب سے زیادہ تعداد ان انتخابات میں حصہ لے رہی ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ عراق کے ان علاقوں میں 200 سے زائد اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں جہاں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا قبضہ تھا. فرانسیسی پولیس نے 6 افراد کو فرانس کے صدر ایمینل میکرون کے قتل کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کیا ہے. افغانستان کے مغربی صوبے فراہ میں طالبان کے حملے میں کم از کم 25 افغان سرحدی محافظ ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان کی سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف سزا کی معطلی سے متعلق نیب کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ضمانت کی درخواست کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ اس مقدمے کے شواہد میں نقائص ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.